باب ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خاندان نبوت اور خلفاء راشدین، خلفاء ثلاثہ اور صحابہ کی آپس میں محبت تھی، آپس میں پیار تھا، آپس میں تعلق تھا. خاندان نبوت اور صدیق اکبر کا آپس میں پیار تھا، آپس میں تعلق تھا، لیکن ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ آپس میں دشمنی تھی. سپاہ صحابہ یہ کہتی ہے آپس میں محبت تھی. سپاہ صحابہ کہتی ہے آپس میں پیار تھا، آپس میں تعلق تھا، آپس میں خوش تھا، آپس میں محبت تھی. جو آدمی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور خاندان نبوت میں محبت تھی، وہ کیسے قصابی ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے جنرالو ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے جنگ کر سکتا ہے؟ وہ کیسے فرقہ پرور ہو سکتا ہے؟ جو شخص یہ کہے کہ خاندان نبوت اور حضرت ابو بکر صدیق میں پیار تھا، خاندان نبوت اور فاروق اعظم میں پیار تھا، خاندان نبوت اور عثمان غنی میں پیار تھا، خاندان نبوت اور حضرت معاویہ میں آپس میں تعلق گہرا تھا، محبت تھی، جو شخص محبت کی بات کرتا ہے وہ فسادی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھگڑالو کیسے ہو سکتا ہے؟ جھگڑا اس وقت ہوگا کہ جب کوئی آدمی ان کی لڑائی کی بات کرے، ان کے آپس کے اختلاف کی بات کرے. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اہل سنت کی بنیاد سارے خاندان نبوت اور صحابہ میں محبت کی ہے، لیکن صحابہ دشمنوں کی عقائد یہ ہیں کہ ان کی آپس میں لڑائی تھی، ان کی آپس میں جنگ تھی. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو شخص صحابہ اور خاندان نبوت میں لڑائی کا ذکر کرتا ہے، وہ خاندان نبوت کا پہلے دشمن ہے، صحابہ کا بعد میں دشمن ہے. خاندان نبوت کا پہلے مخالف ہے، صحابہ کا بعد میں مخالف ہے. خاندان نبوت سے پہلے لڑائی لڑتا ہے، صحابہ سے بعد میں لڑائی لڑتا ہے. سپاہ صحابہ کسی عنوان کو، کسی محبت کو، کسی مشن کو عام کر رہی ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں اس فریب کا پردہ اٹھ چکا ہے، اس بےمانی سے پردہ اٹھ چکا ہے. صدیق اکبر وہ ہستی ہے کہ جس کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں مسلح سے کھڑا کیا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وفات کے وقت فرمایا، گرو با بکرین پر یوسلی بلاس، صدیق کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے باپ ابو بکر بیمار ہے، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. حضور نے فرمایا یہ اب اللہ اللہ ابا بکر، اے عائشہ میں کیا کروں، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہو. چنانچہ جب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نبی کے مسلح پر آئے، تو صدیق اکبر نے 21 نمازیں پیغمبر کی زندگی میں نبی کے مسلح پر پڑھائی، 21 نمازیں. اور اس کے بعد صدیق اکبر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلیفہ رہے، اور اس کے بعد فاروق اعظم 10.5 سال تک خلیفہ رہے، حضرت عثمان غنی 12 دن کم 12 سال تک خلیفہ رہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت علی کا صدیق اکبر سے اختلاف تھا، تو جب حضرت ابو بکر صدیق نبی کے مسلح پر آئے، پیغمبر دنیا میں موجود تھے، صدیق اکبر نے 21 نمازیں پڑھائی، تو اس وقت حضرت علی کہاں تھے، حضرت حسین کہاں تھے، حضرت حسن کہاں تھے؟ نماز مسلح رسول پہ صدیق پڑھا رہا تھا، حضرت علی پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، حضرت حسین ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، حضرت حسن ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، حضرت عباس ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، نبی کی زندگی میں بھی کھڑے تھے. اور جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو 2.5 سال تک پھر صدیق کے پیچھے علی کھڑا تھا، اور 10.5 سال تک فاروق اعظم کے پیچھے علی کھڑا تھا، پھر 12 سال تک عثمان غنی کے پیچھے علی کھڑا تھا. سوال ہے کہ 24-25 سال تک سارا خاندان نبوت کبھی صدیق کے پیچھے، کبھی فاروق کے پیچھے، کبھی عثمان کے پیچھے. اور جب حضرت علی المرتضیٰ کی وفات ہو گئی، حضرت علی المرتضیٰ کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، تو حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد امیر معاویہ کو اپنا امام تسلیم کر لیا، تو 19 سال تک امیر معاویہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حکمران رہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی کا نواسا جو یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کارمار میں اترتا ہے, یزید کا مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ کہ یزید غلط تھا اس لیے مقابلے میں حسین آیا, اور امیر معاویہ غلط ہوتے حسین معاویہ کا مقابلہ کرتے, عثمان غلط ہوتے علی عثمان کا مقابلہ کرتے, عمر غلط ہوتا علی عمر کا مقابلہ کرتے, صدیق غلط ہوتا علی صدیق کا مقابلہ کرتے. مقابلہ صرف یزید کا کر کے امت کو علی نے بتا دیا کہ صدیق سچا تھا اس لیے میں اس کا مقتدی تھا, عمر سچا تھا اس لیے میں مقتدی تھا, عثمان سچا تھا اس لیے میں مقتدی تھا, اور معاویہ سچا تھا اس لیے حسن مقتدی تھا.
کسی کو کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہماری ٹھیک ہے آپ بتائے اسے ہماری بات سے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر پوری امت کا امام ہے. صدیق اکبر پوری امت کا امام ہے. امام ہے یا نہیں؟ کیوں امام ہے؟ اس لیے کہ صدیق علی کا بھی امام ہے. صدیق کو علی نے بھی امام مانا, حسین نے بھی امام مانا, حسن نے بھی امام مانا, حضرت عباس نے بھی امام مانا. ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت علی کا درجہ پہلا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی تھے, چچے کے لڑکے تھے. میں نے کہا اگر پیغمبر کے چچے کا لڑکا ہونے کی وجہ سے خلافت عمل ہے تو پھر چچا کا کیا قصور ہے؟ حضرت عباس حضور کے سکے چچا زندہ تھے, پھر خلیفہ وہ کیوں نہیں بنے؟ ٹھیک ہے, میری باتوں پہ آپ غور کر رہے ہیں. اگر چچے کا لڑکا ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی ہے تو پھر چچے کا کیا قصور ہے؟ حضرت عباس چچا ہے, پھر ان کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. دوسرے کہا کہ حضرت علی تو رسول اللہ کے داماد بھی ہیں. میں نے کہا حضرت علی کے گھر میں نبی کی ایک بیٹی ہے اور عثمان غنی کے گھر میں نبی کی دو بیٹی ہیں. اگر داماد ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے تو پھر جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہیں وہ خلیفہ ہے عمر کی ہوئے. کہتے جی وہ نبی کے رشتہ دار قریبی تھے. میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ نبی کے قریبی رشتہ دار تھے, لیکن حضرت علی المرتضیٰ پیغمبر علیہ السلام کے داماد تھے. حضرت علی نے پیغمبر سے بیٹی لی ہے اور صدیق نے نبی کو بیٹی دی ہے. ایک یعنی حضرت علی پیغمبر کے داماد, حضرت علی کو جتنا مرضی بڑھاؤ داماد تو بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے, داماد بیٹا رہے گا. صدیق کو جتنا بھی بڑھاؤ صدیق سسر ہے, باپ کی جگہ پہ رہتا ہے اور مرتبہ ملتا ہے صحبت کی وجہ سے. آئیے صحبت پہ غور کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رسول اللہ کے گھر جب تشریف لائے پرورش کے لیے, حضرت علی کی عمر تھی 2 سال. کتنی عمر تھی؟
2 سال.
حضرت علی کی عمر تھی 2 سال. اور جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. تو حضرت علی نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا 27 سال. کتنے سال؟
27 سال.
لیکن صدیق اکبر جب نبی کے دوست بنے, صدیق اکبر کی عمر تھی 18 سال, رسول اللہ کی عمر تھی 20 سال. جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے صدیق اکبر کی عمر تھی 61 سال, حضور کی عمر تھی 63 سال. اب اس پہ غور کرو, حضرت علی نے پیغمبر کو دیکھا 27 سال, صدیق نے نبی کو دیکھا 43 سال. اگر 27 کا حصہ زیادہ ہے تو درجہ علی کا زیادہ ہے, اور اگر 43 کا حصہ زیادہ ہے تو درجہ صدیق کا زیادہ ہے. میری تو بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. صدیق پیغمبر کا جانشین ہے, صدیق نبی کا جانشین, صدیق پیشوا ہے, صدیق ان امت کا پیشوا ہے. صدیق نے نبی کی رفاقت کہاں تباہ کر دیا؟ میرے بھائیوں, آج پاکستان میں حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی کتاب چھپے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا, اس کے خلاف احتجاج کرنا یہ فطری امر ہے, یہ فطری بات ہے. آج سپاہ صحابہ پر یہ کوئی الزام لگا سکتا ہے کہ سپاہ صحابہ نے حضرت علی کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو, حضرت حسن کے خلاف لکھی ہو؟ میں یہاں ناروال کے شیعہ سے کہتا ہوں کہ ناروال کے شیعوں آؤ, ساری اور باتوں کو چھوڑو, کسی بات پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ 14 صدیاں بیت گئی, 1400 سال میں کسی سنی عالم نے, حنفی نے, مالکی نے, شافی نے اور حنبلی نے اور اس دور کے علماء میں کسی بریلوی عالم نے, دیوبندی عالم نے, آل حدیث عالم نے 1400 سال کے اندر حضرت علی کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو لا کر دکھاؤ, حضرت حسن کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو لا کر دکھاؤ, حضرت حسین کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو لا کر دکھاؤ. 14 صدیاں بیت گئی, کوئی کتاب حضرت علی کے خلاف کوئی سنی نہیں لکھ سکتا, حضرت حسین کے خلاف کوئی سنی نہیں لکھ سکتا, حضرت حسن کے خلاف کوئی سنی نہیں لکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ علی ہمارا بھی پیشوا ہے, ہمارا بھی مقتدی ہے, علی ہمارا بھی امام ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ میں ہماری عقیدت کی جگہ ہے. شیعوں جن کو تم اپنی عقیدت کا محور کہتے ہو, پتہ نہیں دل سے کہتے ہو یا اوپر سے کہتے ہو, یہ علیحدہ بحث ہے. لیکن
حضرت علی کو تم اپنا امام کہتے ہو، اپنا پیشوا کہتے ہو، اپنا مقتدا کہتے ہو، جس کو تم اپنا مقتدا کہتے ہو اس کے خلاف تو میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس کے خلاف تو میرا کوئی لٹریچر نہیں، اس کے خلاف تو میری کوئی تعلیم نہیں، میرے کسی مولوی کی تعلیم نہیں، میرے پیر کی تعلیم نہیں، میرے پیشوا کی تعلیم نہیں، لیکن شیعہ ابو بکر میرا امام ہے، اس کے خلاف تم نے ہر دور میں کتابیں لکھی، عمر میرا پیشوا ہے، عمر کے خلاف تم نے ہر دور میں کتابیں لکھی، عثمان میرا پیشوا ہے، عثمان کے خلاف ہر دور میں لکھا، اور ہم نے تو کبھی شیر خدا کو برا نہیں کہا، ہم نے تو کبھی حسین کو برا نہیں کہا، ہم نے تو کبھی حسن کو برا نہیں کہا، لیکن تم نے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ صدیق کو ماں بہن کی گاری نہ دی ہو، صدیق کو کافر نہ کہا ہو، عمر کو کافر نہ کہا ہو، عثمان کو کافر نہ کہا ہو، پھر بھی کتابیں تم لکھو، لٹریچر تم لکھو، صحابہ کو کافر تم کہو، اور اگر ہم اس کا جواب دیں تقریب کار ٹھہرے، جواب دیں تو فتنہ پرور ٹھہرے، جواب دیں تو فتنہ پرور ٹھہرے، یاد رکھو یہ یک طرفہ ٹریفک سپاہ صحابہ کبھی نہیں چلنے دیں گے.
نعرہ تکبیر صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان ذوالنورین، نجات علی، ظفر معاویہ، ظفر معاویہ، معاویہ کا دشمن، معاویہ کا دشمن، کافر کافر،
شیعہ کافر،
کافر کافر،
شیعہ کافر،
کافر کافر،
شیعہ کافر،
کافر کافر،
شیعہ کافر،
پرستیار عالم پرستیار عمر فاروقی،
زندہ باد.
ناروال کے غیور سنیو، آؤ میرا موقف سنو، میری جنگ کسی کی ذات سے نہیں، کسی کے گھر سے نہیں، میری لڑائی اس شخص سے ہے جس نے پیغمبر کے مسلے کے وارث کو کام کرنا ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے، جس شخص نے نبی کے مسلح کے کھڑے ہوئے صدیق کو کافر کہا، میری اس سے جنگ ہے، جنگ ہونی چاہیے ہونی چاہیے، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا لوگ لبا کی نبی لبا نبر، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا لوگ کا نبادی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کرانا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جائے، جو اس عمر کو کافر کرے گا میری اس کے ساتھ جنگ جنگ ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے، ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں، تو جو اس عقیدے سے ٹکرائے اس سے جنگ ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے، نواز صدیق میرا پیشوا ہے، اور صدیق میرا
پیشوا ہے،
صدیق وہ ہستی ہے جس نے پیغمبر کی رفاقت کا حق ادا کیا، جس نے نبی کی رفاقت کا
حق ادا کیا،
روکی وہ روکی ہو جس نے نبی کی رفاقت کا حق ادا کیا، میں یا نہیں کیا، صدیق میں مثال ہے، صدیق نبی کی نبی کے مسلح کا وارث ہے، صدیق پیغمبر کے مسلح کا وارث ہے، صدیق جانشین ہے، صدیق نے وہ حق ادا کیا کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، میرے بھائیوں صدیق اکبر کی شان میں قرآن کی نو آیتیں، کتنی آیتیں، قرآن کی ایک آیت ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ورسوله يرضى، یہ قرآن ہے کہ میرے بھائیوں الذی یؤتی مالہ یتزکی، صدیق اکبر نے جتنا بھی پیسہ ان کے پاس تھا کپڑے کے لیے تجارت کے لیے وہ سارا پیسہ مکے کے غلاموں پہ، مکے کے نوکروں پہ، مکے کے غریب لوگوں پہ خرچ کر کے ان کو آزاد کرایا، حضرت بلال کے لیے 8000 درہم دیا ان کو آزاد کرایا، ابو فقیہ کے لیے 3000 درہم دیا ان کو آزاد کرایا، عمر بن زہرہ کو آزاد کرایا، سوڈان کو آزاد کرایا، ابو بکر کے وارث کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کے پاس جتنا پیسہ کاروبار کا تھا وہ ان غلاموں پہ لٹا دیا، ان نوکروں پہ لٹا دیا، ابو بکر کے باپ نے بڑی محفل لے آ کر کہا کہ اے ابو بکر یہ پیسہ تجھے اس لیے نہیں دیا گیا تھا، اس پیسے سے اس دولت سے تو غریبوں پہ پیسہ لگا، تو نوکروں پہ پیسہ لگا، اگر تو پیسہ لٹانا چاہتا تھا تو تو کسی چودھری پہ لگا، کسی بڑے سرمایہ دار پہ پیسہ لگاتا، تو نے بلال پہ پیسہ کیوں لگایا؟ اس لیے کہ لوگ تجھے چودھری کہے، ابو بکر کے بعد میں صدیق پر تنقید کی، صدیق کے بارے میں تنقید کرنے والا والد تھا، والد کو حق تھا کہ جو بات سمجھ میں آئے وہ کھل کر کہہ دے، وہ بشر عام کہتے، باپ بیٹے پہ تنقید کرتا ہے، صدیق نے یہ تنقید سنی، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ابو بکر رو کر نبی کی محفل میں گئے، سارا واقعہ سنایا، پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہری، ابھی پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا کہ آسمانوں سے جبریل امین اترے، اب جبریل امین قرآن کی یہ آیت لے کر آئے، اللہ کی روزی مالا ہوئی تصدقہ ممالی حاضر انہو من نعمت تلتا، اے پیغمبر ابو بکر نے جو دولت غلاموں پہ اٹھائی ہے وہ اپنی عزت کے لیے نہیں بلکہ پروردگار کی خوشنودی کے لیے اٹھائی تاکہ اللہ عرش پہ راضی ہو جائے، دیکھو خدا پیغمبر علیہ السلام کے پیغمبر کے جانشین صدیق اکبر پر تنقید ہوتی ہے، خدا خاموش نہیں رہتا، تنقید کرنے والا باپ ہے جسے حق پہنچتا ہے، تنقید کفر نہیں تھا، فسق نہیں تھا، ایک حرف میں بھی تھی لیکن پروردگار اس پر بھی بول اٹھا کہ اللہ دی یوتی مانا ہو یا صدقہ وما لی عادل انہو من نعمت تجزا، یعنی جو مال صدیق نے اٹھایا اپنے لیے نہیں، اللہ فرماتے ہیں میری عزت کے لیے جو خدا ابو بکر پر باپ کی تنقید سن کر خاموش نہیں رہتا، آج اس صدیق کو کافر لکھا جائے میں کیسے چپ کر جاؤں، منافق لکھا جائے میں کیسے چپ کر جاؤں، شیطان لکھا جائے میں کیسے چپ کر جاؤں،
کافر کافر
شیعہ کافر،
کافر کافر
شیعہ کافر،
جو نہ مانے
وہ بھی کافر،
کافر کافر
شیعہ کافر،
یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، توجہ توجہ توجہ، یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب، یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب، خمینی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کشمیر سلام، یہ وہ کتاب ہے جو کتاب وزیر اعظم پاکستان کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں، یہ کتاب وزیر اعظم پاکستان کے سامنے پیش ہو چکی ہے، شیعہ کو یہ کتاب دکھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں
ہو رہی ہے،
اگر ضرورت ہوتی اگر حوصلہ ہوتا تو اس تنقید کا جواب سن کر جواب دیتے، یہ تنقید سن کر اس کا جواب دیتے، حوصلہ نہیں جواب کوئی نہیں، وزیر اعظم کے سامنے یہ کتاب پیش کی ہے میں نے کہ اس کتاب کو ضبط کرو، اس کتاب پر داخلہ پاکستان میں بند کرو، وزیر اعظم نے وعدہ کیا لیکن ایک سال گزر گیا وعدہ پورا نہیں ہوا، اس کتاب کشمیر سلام کی 119 صفحے پہ فاروق اعظم کو خمینی نے کافر لکھا ہے، توجہ کیجیے 119 صفحہ، یہ دیکھیں لکھا ہے کبھی کلام علاوہ یہ ہر مسئلے اوپر اوپر رکھا ہے خدا، کہ عمر کے اس کلام سے جو کردار کے بارے میں تھا اور عمر کے دل کا چھپا ہوا عمر ظاہر ہو گیا، عمر کی قسم کا ظاہر ہوا، اور خمینی کی اس کتاب میں فاروق اعظم کو کافر لکھا گیا، تم فیصلہ کرو کہ میں کیسے خاموش ہو جاؤں، پھر عمر کے جانشین صدیق اکبر کے بارے میں 115 صفحے پہ لکھا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں، مسلمانوں تم بتاؤ، ناروبار کے پڑھے لکھو تم بتاؤ کہ ابو بکر کو قرآن کا دشمن کہا جائے میں کیسے خاموش ہو جاؤں، عمر فاروق کو کافر لکھا جائے میں کیسے چپ کر جاؤں، اسی کتاب کشمیر اسرار کے 107 صفحے پہ پیغمبر کے دور دامات حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھا کہ میں اس رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا، کسی پاکستان شیخ سکیفہ پڑھے لکھے لوگوں ناروبار کے لوگوں ہمارے احتجاج کو سنو، ہماری گفتگو کو سنو، ہماری چیخوں پکار کو سنو، ہمیں تشدد سخت کہنے والوں آؤ سنو، اس کتاب شیخ سکیفہ کے ٹائٹل کو دیکھو، کتاب کراچی سے چھپی ہے، مصنف کا نام علی اکبر شاہ ہے، کراچی سے چھپی، ایک سال گزرا ہے، نام شیخ تکیفہ ہے، شیخ تکیفہ کا نانا حویلی والا بولا، اس کتاب کو میں پورے ملک میں مدرائے اعلیٰ کے پاس لے گیا ہوں کہ یہ کتاب ضبط کرو، وزیر اعلیٰ سندھ سے کہا ہے کہ یہ کتاب ضبط کرو، لیکن کتاب ضبط نہیں ہوئی۔ اس کتاب میں کہ ٹائٹل کو دیکھو کہ اوپر ابو بکر کا نام لکھا ہے، نیچے کتے کا فوٹو بنا ہے۔ مجھے بتاؤ اس کتاب کے خلاف ہمیں احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہماری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اس کتاب پر احتجاج بند نہیں ہو سکتا ہے بند نہیں۔ اور اس کتاب کے بارے میں بھی یہ معلوم کہتا ہے کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نبوی نے کہہ دیا تھا کہ آخر الزمان نبی آنے والا ہے، ابو بکر سے چمٹ، ابو بکر اس کے ساتھ چمٹ گیا تاکہ مجھے حکومت ملے، تاکہ مجھے کرسی ملے، تاکہ مجھے اقتدار ملے، تاکہ میں چودھری بن جاؤں۔ لیکن وہ صدیق اکبر جب پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، 40,000 درہم کا مالک ہے، لیکن جب اس کا جنازہ اٹھا تو تاکیوں کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے کفن کے لیے پیسے بھی موجود نہ تھے، اس کو لالچی کہنے والے نے وہ سباست کی ہے کہ دنیا میں کوئی عیسائی کوئی یہودی صدیق اکبر کو دکھائی نہیں دی۔ اس کے خلاف میں اقتدار ہمارا حق ہے یا نہیں؟ احتجاج کرنا چاہیے۔ جب تک یہ لٹریچر موجود ہے شیعہ تمہارے خلاف جب تو چراہوں میں احتجاج ہوگا، تم الٹا بھی نہ کر جاؤ تب بھی احتجاج
ہوگا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔
یہ دیکھو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے نسل خلافت، دیکھ رہے ہو کتاب کا نام؟ دیکھ رہے ہو کتاب کا نام ہے نسل خلافت۔ یہ کتاب لاہور سے چھپی، لاہور سے۔ کتاب لکھنے والے کا نام ہے غلام حسین ندوی۔ یہ تازہ کتاب چھپی ہے، اس کتاب کو دیکھو، اس کے 226 صفحے کی۔ کتاب کا نام ہے نسل خلافت، غلام حسین ندوی کی کتاب ہے، تازہ کتاب آئی ہے۔ اس کتاب کے 226 صفحے پہ یہ منور اعظم کہتا ہے کہ ابو بکر اور ابلیس کا ایمان برابر تھا۔ مسلمانوں، اس لٹریچر کی موجودگی میں شیعہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کے خلاف احتجاج ہم نے چوکوں میں کیا، چراہوں میں کیا، وزیر اعظم کی موجودگی میں کیا، ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ کتابیں لے کر میں وزیر اعظم کے پاس کیا ہوں، صدر پاکستان کے پاس کیا ہوں، میں نے کہا تم ہمیں کہتے ہو کہ شیعہ کو برا نہ کہو، اور شیعہ نے پیغمبر کے صحابہ کو گالی دی ہے، اس پر پابندی نہ لگاؤ، ہم اپنے موقف پر نظرثانی کر دیں گے، ان کتابوں کو ضبط کر لو، جنہوں نے کتابیں لکھی ان کو سزائے موت دے دو، عمر قید دے دو، ہم اپنے موقف پر نظرثانی کر دیں گے۔ لیکن نہ صدر نے ہماری معاف مانی، نہ وزیر اعظم نے مانی، اب تم فیصلہ کرو کہ نبی کے جانشینوں کو کافر کہا جائے، ہم کس کے دروازے پر روئیں، کہاں جا کر پکاریں، کہاں جا کر احتجاج کریں، کس سے کہیں؟ اور تیرے باپ کو کوئی شخص کنجر کہے، کوئی تیری ماں کو کنجری کہے، کوئی میرے باپ کو گالی دے، میری ماں کو گالی دے، میں اس کے خلاف کرتا ہوں، میری وہ لڑائی غیرت کہلاتی ہے۔ لیکن جس عورت کو اللہ کے قرآن نے تیری ماں کہا، اس عائشہ کے لیے لڑتا ہوں، جب دل کا ریت کہا جاتا ہے، تشدد پرستی کہا جاتا ہے، یاد رکھو عائشہ کے لیے لڑتے ہوئے جان چلی جائے، اس سے بڑی کوئی ثابت
ہے۔
ایک سال پہلے صدر پاکستان کے پاس میں گیا اور کشف اسرار لے کر گیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے ہمیں لاہور میں بلایا، وزیر اعظم نے کہا کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے؟ میں نے وہ ساری کتابیں شیعہ کی جو پاکستان میں خمینی کے 11 فروری 1979 کے انقلاب کے بعد چھپی، وہ ساری 110 کتابیں
وزیر اعظم کے سامنے پیش کی. ان میں صحابہ کو کافر لکھا گیا تھا. اس وقت وزیر اعظم نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یہ کتابیں جلد طور پر جائیں گی. آج ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, وہ کتابیں ترقی ہوئی. ہمارے احتجاج پر وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی, جس کمیٹی کا نام فرقاوریت کے خاتمے کی کمیٹی تھا. اس کمیٹی نے اجلاس بلایا, اس کے سربراہ مولانا عبد الستار خانزادی تھے. انہوں نے ہمیں 20 جنوری 1991 کو اسلام آباد, 1992 کو اسلام آباد بلایا. ہم وہاں گئے, مولانا جاؤ قاسمی, مولانا اعظم خان اور میں سپاہی صحابہ کی طرف سے گئے. اس اجلاس میں بریلوی بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, آل حدیث بھی تھے, اور اس میں 5 شیعہ بھی تھے, وہ بھی موجود تھے. ان کی موجودگی میں مجھے کہا گیا کہ اب اپنا موقف پیش کرو. میں نے 110 شیعہ کی کتابیں اس اجلاس میں پیش کی. ان علماء نے کانوں کو ہاتھ لگائے. انہوں نے کہا اور کی جتنی بھی کتابیں ہیں اصل کتابیں لاؤ. چنانچہ اگلے اجلاس میں, یعنی 2 جولائی 1992 کے اجلاس میں, جو اسلام آباد وزارت مجلس امور کے سیکرٹریٹ میں ہوا تھا, اس اجلاس میں یہ ساری کتابیں لے کر مولانا عبدالستار اور اس فرقاوریت کے خاتمے کی کمیٹی میں پیش ہوا. صندوق کے اوپر صندوق بھر کر لے گیا. جب ساری کتابیں کھول کر میں نے ان کے سامنے پیش کی تو پورے اجلاس میں وہاں شیعہ بھی موجود تھے. انہوں نے بال اتفاق کہا کہ واقعی ان کتابوں میں صحابہ کو کافر لکھا گیا. ان کے لیے جنہوں نے کافر لکھا ان کو سزائے موت دی جائے. 5 شیعہ تھے. انہوں نے کہا ہم ان کتابوں کے نمائندے نہیں, ان کتابوں کے ترجمان نہیں. میں نے کہا جناب ان کتابوں میں ایک کتاب رام ہے تو افتخار نقوی نے کہا کہ میں طریقے نفاذ سیدھا جا پوجا کر رہا ہوں, یہ غلام حسین نقوی کو ہم نہیں مانتے. میں نے کہا جناب آپ کس کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا طریقے نفاذ کو. میں کہا انہوں نے کوئی کتاب صحابہ کے خلاف نہیں چھاپی. تو میں نے یہ کتاب جو حمینی کا وصیت نامہ ہے صحیفہ انقلاب بھرے اجلاس میں پیش کی. اس کتاب کا نام صحیفہ انقلاب ہے. یہ حمینی کا آخری وصیت نامہ ہے. اس کے پیچھے لکھا ہے کہ ناصر تاریخ نفاذ فکا جاتی پاکستان فکا جاتی نے اس کو چھاپا ہے. اس کتاب کے 46 صفحے پہ حمینی کہتا ہے کہ میں بڑی ضرورت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے روز سے ہزار درجہ بہتر ہے. بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ کتاب میں نے پیش کی جب صفائے نقوی نے کہا کہ جب ہم نے یہ کتاب چھاپی ہمیں ان حوالوں کا پتہ نہیں تھا. ہمیں ان حوالوں کا چنانچہ اس کے بعد مولانا عبدالستار خانزادی نے اس پوری فرقاوریت کے خاتمے کی کمیٹی میں ہماری سفارشات کو منظور کر کے وزیر اعظم کے سامنے بھیجا, جس میں لکھا تھا کہ یہ 110 ساری کتابیں قابل اعتراض ہیں. ان کے مصنفین کو سزا دی جائے, سزائے موت یا عمر قید دی جائے. سپاہی صحابہ نے اپنا موقف حکمرانوں کے سامنے رکھا, لیکن اس کے بعد 6 مہینے تک اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو اس کے بعد ہمارے نمائندے نے مولانا اعظم طارق نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا پیش کیا, جس میں یہی عبارت تھے مسلمانوں مجھے بتاؤ اگر سپاہی صحابہ تشدد کا راستہ اختیار کرتی اسے فرقاوریت کے خاتمے کی کمیٹی میں جانے کی کیا ضرورت تھی, نہ مجھے صحابہ بل پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی, آئینی راستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی. سپاہی صحابہ نے شروع سے آج تک آئینی راستہ اختیار کیا ہے. ہم اس ملک کو جنگ اور خاک و خون میں بہانا نہیں چاہتے. یہ ہمارا ملک ہے, ہماری اکثریت ہے, اس کی اخلاق ہماری ہے. یہ سنیوں کا ملک ہے, سنیوں نے بنایا ہے. اس ملک میں کسی صحابہ کے دشمن کو من مانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے
گی.
مسلمانوں ان کتابوں کے خلاف احتجاج ہمارا حق ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے, دونوں ہاتھ کھڑا. ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے, بلند آواز کرنا چاہیے, اس کے خلاف اور ہم آپ کو میدان میں آنا چاہیے, سڑکوں پہ آنا چاہیے, اوپر کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے, بلند آواز
کرنا چاہیے.
اور آج پاکستان میں نواز شریف کی اور بے نظیر کی لڑائی ہو تو اس سے ملک کو کوئی خطرہ نہیں. اگر ہم عائشہ صدیقہ کے لیے لڑائی کریں تو اس کے لیے ملک کا امن خراب ہو گیا، ملک کا امن تباہ ہو گیا. اگر تم آپس میں لڑائیاں کرو، جنگ کرو، اس سے ملک کو کوئی خطرہ نہیں. اور میں ساجد نقوی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ساجد نقوی صاحب، تمہیں پیپل پارٹی کے کملے پر سوار ہو کر ہم اقتدار پر آنے کی اجازت نہیں دیں گے. یاد رکھو دو میں اجازت
نہیں.
اور الیکشن آنے والا بتائے گا، اگر خدا نے ہماری زندگی رکھی ہم دیکھیں گے کہ اس ملک میں صحابہ دشمن سبزی میں جاتے کیسے. آؤ ان کتابوں کو دیکھو، ان کتابوں کا چہرہ دیکھو، ہمارا دشمن کیوں چیخ رہا ہے، ہمارا دشمن کیوں رو رہا ہے، ہمارا دشمن آنسو کیوں بہا رہا ہے، وہ چیختا کیوں ہے، وہ کیوں نہیں چاہتا کہ میری آواز آپ تک پہنچ جائے. اس کو پتا ہے کہ پجامہ اتر رہا ہے، اس کو پتا ہے شرمندہ ہو رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ کفر واضح ہو رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ بدماشی واضح ہو رہی ہے. لیکن تم جتنا بھی ٹھیک ہو گئے، یہ کفر اب ننگا ہو کر رہے
گا.
توجہ، یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب، یہ میرے ہاتھ میں کتاب، کتاب کا نام ہے توفہ حنفیہ. کیا نام ہے؟ توفہ حنفیہ. یہ کتاب غلام حسین رشدی نے لاہور سے لکھی. اس کتاب کے 250 صفحے پر وہ عبارت جو عبارت اس جلسے میں پڑھ کر نہیں سنائی جاتا. صحابہ کو اتنی بڑی کہانی چھوٹا ستا ہے. اس کتاب کے 250 صفحے پر یہ غلام حسین رشدی مضمون کہتا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان کا نام اگر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے پھر بھی نہیں کہہ
پاتا.
یہ کتاب ایک سال پہلے، یہ بھی میں وزیر اعظم کو دکھا چکا ہوں، وزیر اعظم کو دکھا چکا ہوں، لیکن ایک سال گزر گیا اس کتاب کو ضبط نہیں کیا گیا. ضبط کیا جانا چاہیے، میں پاکستان کے ایک اعلی افسر کو یہ حوالہ دکھایا، وہ چیزیں مار کر رونے لگا. پاکستان کا بڑا افسر تھا، اس نے کہا یہ تجربہ کفر ہے. میں نے کہا سپاہی صحابہ یہی درد لے کر ایک ایک دروازے پر جا رہی ہے، جس کو ہمارا موقف سمجھ نہیں آ گیا. اس نے کہا سپاہی صحابہ کے پروگرام سے بہتر کوئی پروگرام نہیں. اور جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کبھی ہمیں تقریب کار کہتا ہے، کبھی فرقہ پرور کہتا ہے، کبھی تشدد پرست کہتا ہے. میں اپنے دشمن سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دشمنوں، چیختے رہو، چلاتے رہو، روتے رہو، تمہیں روتے رہنا چاہیے، تمہیں چیختے رہنا چاہیے. اور چونکہ 1400 سال سے میں بھی تم رو رہے ہو، ویسے ہی تم جینا پیٹ رہے ہو، اور اب بھی تم جینا پیٹو گے کہ سپاہی صحابہ کا جیسا کہیں کامیاب نہ ہو جائے، ان کا پروگرام نہ لوگ سن لیں، ان کی باتیں نہ سن لیں. لیکن آپ نے ہمارا پروگرام سنا یا نہیں سنا؟ دو دنوں کی شام میں سنا یا نہیں سنا؟ اور میں اپنے دشمن سے کہنا چاہتا ہوں کہ چھپ کر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے آ، میدان میں آ، مقابلہ کر، تجھ میں جو رہتا تو سامنے آ، بات کر. یہ مذہبی جلسہ ہے، اس مذہبی جلسے میں کونے میں بیٹھ کر تم فیرنگ کرو، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے
نہیں.
میں نے تو مطالبات کیے کہ جس آدمی نے صحابہ کے خلاف کتاب لکھی اس کو سزا دو، کتاب ضبط کرو. یہ میرا مطالبہ ناجائز ہے؟ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، صحابہ کے خلاف جتنی کتابیں اس صورت میں چھپی ہیں انشاءاللہ وہ ضبط ہوگی، اور جنہوں نے لکھی ہے ان کو سزا ملے گی. اس کو سزا ملنی چاہیے. اور میرا اس سے صحابہ قبل جو اسمبلی میں پیش کیا ہے وہ اسی لیے پیش کیا، اسمبلی میں ہمارا بل آ چکا ہے، اب شیعت چیخ رہی ہے، اب چلا رہی ہے، اب جناب علی ہمارا جو نعرہ ہے اسی کو ہمارے خلاف دوہرا رہی ہے. لیکن شیو ہمیں ہزار مرتبہ کافر کہو، ابو بکر کو کافر کہو گے تمہاری زبانیں کتیوں سے کھینچ کر تو کیا کہنا ہے؟
کی کون کرو
بے شک
دیکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے
دیکھنا چاہیے
رویہ سے کہتا ہوں اگر ابھی ہم چاہیں تو یہ غور صدی کروا لے یا ان کے چار ٹوٹو وہاں موجود نہیں رہ سکتے
نہیں
انہوں نے تو چار پسٹل دیکھے ہوں گے اور ہم انشاءاللہ اگر ابھی چاہیں ایک آدمی کی زندہ بچ کر
رہا
ہے للکار ہے
ہم
لوگ